say.
क्या चाहिए? चाहिए हाँ भाई, एक पारन कर उमर कितने को? हाँ दो पारन पाँच पारन जी हाँ आप ठीक है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم
دروس شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة فاتحة جس کا ترجمہ اور تشریح میں نے گزشتہ منگل کو عرض کر دی تھی اس کا صرف ترجمہ میں کر دیتا ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ ترجمہ کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں
شیطان مردود سے
یعنی شیطان مردود کے شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام سے
شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے انصاف کے دن کا۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دیجئے ہمیں صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے کرم کیا، غیر المغضوب، نہ غضب کیا گیا جن پر، ولا الضالین، اور نہ بھٹکنے والوں کے۔ آمین، یعنی اللہ ایسا ہی ہو۔ سورہ فاتحہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ تم اللہ سے کیسے مانگو۔ یہ میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جن سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، ان کو یہ بتایا تھا کہ تم توبہ کرو، تو اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اور وہ آیت آپ کو یاد ہے، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا تھا کہ تم کیسے مجھ سے توبہ کرو، ایسے ہی اللہ نے بتایا کہ تم جب قرآن کریم شروع کر رہے ہو تو اللہ سے کیسے مانگو۔ تو اس کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ سب سے پہلے تم اللہ کی عظمت کا اقرار کرو، اے اللہ آپ جو ہیں تمام تعریفوں کے، تمام خوبصورتیوں کے، تمام جمال کے، تمام کمال کے، جو بھی کائنات میں خوبصورتی ہیں وہ سب آپ ہی کے لیے ہیں، اور آپ ہی رب العالمین ہیں، آپ ہی رحمان ہیں، آپ ہی رحیم ہیں، قیامت کے دن کے، انصاف کے دن کے مالک بھی آپ ہی، یہ اللہ کی عظمت ہے۔ پھر بندے کو فرمایا کہ تمہیں بتاؤ کہ تم کون ہو، کہا جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کے بندے ہیں اور آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم عبادت آپ ہی کرتے ہیں اور دوسروں کے در پہ جا کے مانگتے ہیں، بلکہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ ہی کے غلام ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب سوال ہے کیا چاہیے، کہ جی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ صراط مستقیم، زندگی میں انسان کہاں اس کے قدم بہک جائیں پتہ نہیں ہوتا، لہذا ہر آن ایک ہی دعا ہونی چاہیے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے جس کا جواب اللہ نے خود ہی دے دیا کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی مذہب والا ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہوں میں غلط ہوں، وہ کہتا ہوں میں صحیح ہوں۔ اگر اس کو صحیح نہ مانتا تو اس کے راستے پر کیوں چلتا؟ تو اس کے لیے اللہ نے وضاحت کی کہ تم نے جو صراط مستقیم مانگا ہے، سبھی کہتے ہیں صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر، کون سا راستہ؟ یا اللہ وہ راستہ کہ جب آپ کے بندے اس پر چلے تو آپ کے انعام اور کرم کے مستحق ہو گئے۔ لیکن اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے کہ چلے آپ کے راستے پر لیکن یہ آپ کے غضب کا شکار ہو گئے، یا چلتے چلتے راستے سے بھٹک گئے۔ اے اللہ وہ لوگوں، ہمیں صراط مستقیم کو چاہیے کہ جو جن پر آپ نے انعام کیا، کون ہی انعام کرنے؟ اللہ نے خود قرآن کریم فرما دیا گیا کہ وہ لوگ ہیں انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ در حقیقت وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ چلے اللہ کے راستے پر اور جنت کے راستے پر چلتے ہوئے جنت کے طرف چلے گئے. اللہ وہی ہمیں راستہ دکھا. اسے فرمایا کہ آخر کے اندر کہو آمین. آمین کے معنی کیا ہے؟ اللہ ایسا ہی جو ہم نے درخواست کی. جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی تو اب اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن کریم آپ کے سامنے رکھ کر فرمایا کہ یہ صراط مستقیم جو تم نے مجھ سے مانگی تھی, ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا, یہ ہے وہ سیدھا راستہ. اور دیکھو ان ھذا صراطی مستقیم, یہ ہے میرا سیدھا راستہ, فاتبعوا, اس کی پیروی کرنا, اس کے کہنا ماننا, کے پیچھے چلنا. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل, لیکن بہت سے راستے اختیار نہ کرنا ورنہ تم بھٹک جاؤ. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل, ورنہ تم راستے سے بہک جاؤ گے, ہٹ جاؤ گے. لہذا یہ ہے صراط مستقیم. تو سارا قرآن اللہ رکھ دے تو ایک تو یہ تعلق ہو سورہ فاتحہ کا. اب سورہ فاتحہ کے بعد ہے سورہ بقرہ. آج کا درس اسی میں. ایک تو میں نے یہ کیا آج آپ کے لیے کہ پوری سورہ بقرہ کے الفاظ جو آج پڑھنے ہیں, پہلا رکوع انشاءاللہ, اس کے پورے الفاظ لکھ دیے. اللہ جزائے خیر اعزاز کو کہ بچانے پورے دن بیٹھ کے اس کو بھی کیا جو سورہ فاتحہ کے الفاظ پڑھے تھے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. یہ آپ کی نظر ہے, آپ لے کے جائیے گا. آپ ایک فائل بنا لیجیے گا کیونکہ انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کو اسباق ملتے رہیں گے, اور فائل کے اندر آپ کی چھوٹی کتاب بن جائے گی اور یادگار ہوگی انشاءاللہ. تو یہ الفاظ بھی انشاءاللہ بعد ہیں, لیکن سب سے پہلے اب ہم سورہ بقرہ کی طرف آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب گئے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. اچھا اب یہاں سے شروع سورہ بقرہ. بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو بھی کہتے ہیں اور بیل کو بھی کہتے ہیں. بقرہ گائے کو بھی کہتے ہیں, بیل کو بھی کہتے ہیں. یہ ہے اس میں جنس. اس میں جنس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک آخر انسان, انسان کے اندر عورت بھی ہے مرد بھی, یہ اس میں جنس ہے. یہ جیسے آدمی, آدمی عورت بھی ہو سکتی ہے مرد بھی ہو سکتی ہے. اور بات ہے کہ ہمارے لوگوں نے کچھ مخصوص کہہ رکھا ہے مردوں کہتے ہیں تو ہمارا آدمی ہے اور خود کیا ہے وہ آدمی نہیں ہے, اسی عورت ہے ہم نے کہہ رکھا ہے. لیکن آدمی اس میں جنس ہے, اس میں عورت بھی ہے مرد بھی ہے. انسان مرد بھی ہے عورت بھی ہے, میل بھی ہے فی میل بھی ہے. اسی طریقے سے بقرہ ان کے معنی گائے کے بھی ہیں اور بیل کے بھی. یہی وجہ ہے کہ بہت سے مفسرین نے جہاں بقرہ کا ترجمہ گائے سے کیا ہے وہیں بہت سے حضرات نے بقرہ کا ترجمہ بیل سے بھی کیا. تو دونوں سے ہی کیا, غلط نہیں کیا ہم نے, ٹھیک ہے. بقرہ, یہ سورت کا نام بقرہ ہے. کیا مطلب بقرہ؟ اس کے اندر گائے کے فضائل بیان کیے جائیں گے کہ اس کا گوشت کس طرح کھایا جائے, کیسے کاٹا جائے, کتنے میں خریدا جائے, ایسا ہے کچھ نہیں. اصل بات یہ ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے, قرآن کریم میں کتنی سورتیں؟ ٹھیک ہے, 114, 114 سورتیں ہیں قرآن کریم. 114 سورتوں میں دو سورتیں وہ ہیں کہ وہ اس طریقے سے پکاری جاتی ہیں کہ وہ لفظ ان سورتوں میں موجود نہیں. ایک ہے سورت الفاتحہ اور ایک ہے سورہ اخلاص, قل ھو اللہ احد. اس کے اندر کوئی بھی اخلاص کا لفظ نہیں, لیکن نام سورہ اخلاص. دوسری بات یہ کہ جتنے نام رکھے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے رکھے ہیں. یہ نہیں ہو کہ میری مرضی تھی لہذا میں نے یہ نام رکھے, اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نام رکھے ہیں. تو 114 سورتوں کے اندر دو سورتیں وہ ہیں جس کے اندر وہ لفظ اس کے اندر موجود نہیں اور ان کا نام رکھا گیا, سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص. باقی 112 سورتوں کے نام کس طرح رکھے گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بھی چیز اس کے اندر ایک نام آ گیا ہے اسی نام پہ سورت کا نام رکھ دیا گیا. اگر بقرۃن ہے سو ایک سورت کے اندر بقرہ کا ذکر موجود اور بڑی اہمیت کے ساتھ ہے تو اس کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا. اس میں آل عمران کا ذکر ہے تو اس کا نام آل عمران رکھ دیا گیا. حقوق, خاندانی حقوق کا ذکر ہے, سورہ نساء نام رکھ دیا گیا. اسی طریقے سے اور جتنے نام ہیں, تو 112 سورتوں کے نام وہ ہیں کہ وہ لفظ انہی سورتوں کے اندر آیا ہے. سوائے دو سور تو. ٹھیک ہے, اس لیے اس کا نام کیا ہے, سورہ بقرہ. یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی, اور مدینہ منورہ کے اندر جو سورت نازل ہوئی ہے تو یہ سب سے بڑی سورت ہے جو 250 سپاروں پر مشتمل ہے. 40 اس کے اندر رکوع ہیں, 286 اس کی آیات, 286 آیات. تو بہت بڑی سورت, اس سے بڑی کوئی سورت قرآن کریم کی نہیں, اور یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل. اس کے اندر ہے بھی بڑی اہمیت. اس کے اندر جو زیادہ تر خطاب ہے نا, یعنی خطاب سے مراد ہے جن کی زندگی کو بیان کیا گیا, وہ ہے بنی اسرائیل, جنہوں نے اپنا آپ کو یہودی کہنا شروع کیا. یہودی کیوں کہنا شروع کیا, انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا دوران اس کے. تو یہ بنی اسرائیل تقریباً 10 رکونی کے لیے, جس میں پوری کی زندگی کو بیان کیا گیا. مراد یہ کہ کوئی واقعاتی انداز نہیں ہے قرآن کریم کا, کہ کوئی قصے کہانی سے, چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر بس واقعات کی طرف اشارہ ہے, انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوتی چلی جائے گی. تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے چونکہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے, ان کی زندگی کا اہم ترین واقعہ اس گائے بیل کا تھا جو اس کو بیان کیا, اس لیے شاید اسی لیے سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ابتدا ہے الف لام میم سے. الف لام میم, اس کو علم نہیں پڑھیں گے, علم ذالکر کتاب لا ریب فیہ. الف لام میم الگ الگ ہے. یہ ہیں حروف مقطعات. کیا ہیں؟ حروف مقطعات. یہ قطع سے لفظ بنا ہے. اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ چونکہ اس کے یہ معنی سے کٹے ہوئے ہیں, اس کے کوئی معنی نہیں. تمام مفسرین اس کا لکھتے ہیں اللہ اعلم بمراد ہی بذالک, اللہ ہی جانتا ہے کہ حروف سے کیا معنی ہے. کسی نے ترجمہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بتایا, صحابہ نے پوچھا بھی نہیں کبھی یہ کیا چیز الف لام میم, یہ کس کا کوئی معنی نہیں, اس کا رکھنے کا کیا ہے. یہ حروف مقطع دو مفہوم اس کے, یا تو یہ کہ معنی سے کٹے ہوئے, اور یا یہ کہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں الف لام میم. اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا گیا. ان سے تفصیلات تو بہت ساری ہیں لیکن میں مختصر سی بات کر لیا آپ سے. اب یہ جو حروف ہیں قرآن کریم میں, کہیں یہ ایک حرف آیا, کہیں دو, کہیں تین, کہیں چار, کہیں پانچ, پانچ حرفوں سے زیادہ. جیسے نون والقلم وما یسطر, قاف ایک حرف والقرآن المجید, حامیم دو حرف, یاسین, طہ دو دو حرف, الف لام میم تین حرف, کہیں یہ الف لام میم را چار حرف, کہیں یہ کاف ہا یا عین صاد پانچ حرف. تو یہ جو حروف ہیں اب یہ کہیں ان کا کیا, الف لام میم کا ان کا نام کیا ہے, حروف مقطعات. اور یہ 29 سورتوں کی ابتدا کے اندر آئے, قرآن کریم کی 29 سورتوں کی ابتدا میں آئے. اب اس کے اندر مفسرین نے کچھ کیا بھی ہے کہ اس کے معنی اس میں بارے ان کے اپنے آخر میں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا تھا ہے مفہوم, لیکن اللہ عالم بمراد بذالک, اللہ ہی جانتے ہیں اسے کیا مراد ہے. تم شروع میں کہہ دیتے ہیں اللہ جانتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے, کیوں اللہ نے رکھا ہے, ہمارا ایمان اس کے اندر کوئی راز ہے. بعضوں نے کہا کہ اللہ نے جتنے جہان پیدا کیے ان کے نام ہیں, ایک کا نام الف ہے, ایک جہان کا نام لام ہے, ایک کا نام میم ہے. کسی نے کہا کہ الف سے اللہ, لام سے جبرائیل, میم سے محمد. امام سیودی رحمۃ اللہ نے تو پتہ نہیں کتنے صفات اس کے اندر لکھ ڈالے, لیکن وہ بھی آخر میں وہی کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں, اللہ ہی جانتا ہے, ہم نے تو ایک اندازہ کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ حروف مقطع کتنی صورتوں کی ابتدا میں ہیں, 29 صورتوں کی ابتدا میں. یہ کتنے حروف ہیں, کہیں ایک ہے, کہیں دو ہیں, کہیں تین ہیں, کہیں چار ہیں, کہیں پانچ. یہ انشاءاللہ ایک چیز اور بھی بتاؤں کسی وقت ہم بارہ الف لام میم. اب میرے ساتھ کیا, اچھا اس کو مد کے ساتھ پڑھتے ہیں, الف لام میم. اس اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فی، ذالک جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے، ذالک کے ترجمہ جو ہے وہ کہتے ہیں، میں کہتے ہیں یہ، تو میں اس کا ترجمہ دونوں ملا کے کہتے ہیں یہ وہ کتاب، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب اس میں ریب نہیں ہے، شک نہیں، ریبتون کے معنی شک کیا تھا، لا ریب شک نہیں ہے، فیہ اس میں، ہدن یہ ہدایت ہے، للمتقین تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت. اب ایک لفظ کی طرح ہو جائے، اب میں نے یہ کیا اس کے اندر جو لکھا آپ کو، میں نے بتایا آپ کو کہ انسان جو بھی زبان سے کلمہ نکالتا ہے، زبان سے لفظ نکالتا ہے، وہ تین حالتوں سے خالی ہیں، یا وہ کوئی نام ہوگا، یا کوئی کام ہوگا، یا کوئی رابطے کی چیز ہوگی. اس کو ہم کہتے ہیں اسم، فعل اور حرف. تو اس کے اندر جو میں نے تقسیم کیسی طرح کیا، پہلے اسم دے دی میں نے سورہ بقرہ کے جتنے بھی ہیں، پھر اس کے افعال کون کون سے اس کے اندر ہیں، پھر حرف کون کون سے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی تفصیل ابھی اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے دیکھوں گا. تو ذالک ترجمہ تو یہ وہ کتاب، وہ کتاب، وہ کتاب، کون سی کتاب، جس کا ذکر پہلے کتابوں میں موجود ہے، جس کو آتشی شریعت کہا گیا ہے انجیل کے اندر، یہ وہ کتاب ہے. اور لیکن کتاب بھی کون سی ہے، الکتاب، کتاب نہیں، الکتاب خاص کتاب ہے، لا ریب شک نہیں، ریب کے معنی شک، لا ریب اس میں شک نہیں، فیہ اس میں. اچھا اس کے اندر ذرا سی ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے آپ کہ یہاں لکھا ہے لا ریب فیہ ہدی للمتقین، اس کو کہتے ہیں معانقہ تلاوت کے اندر، یعنی اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ تو ایسے پڑھیں ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین، ایک طریقہ یہ، یعنی الگ الگ کر، ایک طریقہ یہ کہ کہیں ذالک الکتاب لا ریب فی، یعنی لا ریب سے ملا دیں. تیسرا طریقہ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین. کچھ آئی سمجھ میں نہیں آئی؟ اوپر سے دن کو ذریعے پڑھائی تو نہیں کر رہی. تین طریقے سے اس کو کہتے ہیں معانی، یعنی چاہے فیہ کو ذالک الکتاب سے ملا دیں یا فیہ کو ہدی للمتقین سے ملا دیں. اس کو شاید لکھا بھی ہوتا ہے، ہاں لکھا بھی ہے معانقہ، یہ معانقہ، وہ نہیں معانقہ جو ہم گلے ملتے ہیں، یہ بھی گلے مل رہے ہیں، جدھر سے چاہے گلے ملوا دیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے. اچھا جناب آگے، ذالک یہ وہ کتاب ہے، لا ریب شک نہیں ہے، فی اس میں. دیکھیں قرآن کریم نے ایک بنیاد بتا دیا، اور وہ یہ کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کے اندر شک و شبہ کیا جائے، ہے ہی گنجائش ہی نہیں شک کی، اس میں بنیاد اس کو رکھا. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو دعویٰ کر سکے کہ اس میں شک نہیں کر سکتے. اور پھر اس چیلنج کا جواب بھی قرآن کریم موجود ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود ہی گھڑ لیا اس کو، تو ٹھیک ہے، تم بھی تو اہل زبان ہو، تم اپنی زبان پڑھ بھائی نہ دو، تم تو بڑے پڑھے لکھے بھی اپنے آپ کہتے ہو، یہ جیسے ایک دس صورتیں دیو، اچھا چلو ایک ہی صورت دیا، اس چیلنج کا آج تک نہیں دیا گیا، یہ چیلنج ہے قرآن کریم، شک نہیں ہے، اگر شک کرتا ہے کوئی شک آ جائے، یہ ہے یہ قرآن کریم کی عظمت کی بات ہے، کوئی شک نہیں سکتا. اس کی بنیاد یقین پر ہے. دنیا کے اندر ایک میں مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں، یہاں بھی دے دوں، دیکھیں سائنس کی بنیاد شک پر ہے، یقین پر. دنیا میں 2000 سال تک یہ فلسفہ رائج رہا ہے کہ زمین ساکن ہے اور آسمان اس کے گرد گھوم رہے ہیں، آسمان میں چاند تارے سب جڑے ہوئے ہیں، اور چاند زمین جب ایسے نیچے آتی ہے تو چاند چھپ جاتا ہے، سورج چھپ جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، پھر آ جاتا ہے. یہ پرانا فلسفہ 2000 سال تک دنیا کے ذہنوں پر یہ فلسفہ تاری رہا کہ زمین ساکن ہے. یہاں تک کہ علامہ جامی نے بھی کہا زمین از حب ساکن، فلک در عشق ہو شیدہ، زمین ساکن ہے، آسمان زمین کا گرد گھوم ہے، یہ ایک فلسفہ چلا چلتا رہا. آج بھی ہمارے درس نظام کے اندر اتفاق سے یہ فلسفہ پڑھایا جاتا جو نہیں پڑھایا جانا چاہیے. دنیا میں 2000 سال بڑے بڑے سائنسداں بڑے بڑے مفکر اسی دور میں گزرے 2000 سال، لیکن ایک دوربین کی ایجاد ہے جو گلیلیو نے ایجاد کی، اس ایک دوربین نے سارے 2000 کے فلسفے کو الٹ کر رکھ دیا. نے کہا نہیں، زمین تو خود اپنی جگہ حرکت کر رہی، اور یہ سورج آسمان کے اندر جڑے ہوئے نہیں، ان کی تو اپنی ایک فضا ہے. ایک دوربین کی ایجاد نے 2000 سال کے فلسفے کو اڑا کر دیا. اس کا مطلب ہے سائنس کی بنیاد یقین پر نہیں، اور جو سائنسدان پہلے کا آج اس کی تردید بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے دنیا کی اور کتابیں قابل ہیں، ان کو ذکر کیا ہے، لیکن بارہ ان کی بنیاد بھی یقین پر نہیں. لیکن قرآن کریم کے لیے فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی، جس میں شک نہیں ہے. یہ میں ابتدائی بات ہے. اب میں آپ سے جیسے عرض کیا تھا، قرآن کریم ایک بہت ہی مرتب اور بڑی منظم کتاب ہے. جب انشاءاللہ ان کا ترجمہ کرتے جائیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر مرتب ہے، یعنی ایک ترتیب ہے. ویسے اگر ترجمہ پڑھیں تو اس کے اندر تو یہ ہو گیا، ابھی یہ ہو گیا، ابھی وہ ہو گیا، لیکن جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. آج جو آپ کے ساتھ کے سامنے یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع جو انشاءاللہ ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر آپ پڑھیں گے سب سے پہلے وہ جو مومن ہیں، جن کو قرآن کریم سے ہدایت نصیب ہوگی. ایک وہ ہیں جو کافر ہیں، ان کو کمپیئر کیا گیا، مومن کون ہے، کافر کون ہے، مومن کا مزاج کیا ہے، کافر کا مزاج کیا ہے، مومن کا انجام کیا ہے، کافر کا انجام کیا ہے. آج یہ رکوع اس کے اندر جی آئے گا. پھر دوسرے رکوع کے اندر صرف ایک ہی ذکر ہے، وہ ہے منافقین کا، اس میں کسی کا ذکر نہیں. تو دو رکوعوں کے اندر مومن کافر منافق کے ذکر ہیں. تیسرے رکوع کے اندر تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمائے کہ تم جسم اور روح سے بنائے گئے ہو، تمہارے جسم کے لیے اس کائنات کو، اس کی چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور تمہاری روح کے لیے ہم نے اپنا کلام بھیجا، اس کے نام ہے قرآن کریم. وہ قرآن کریم کے طور زبور انجیل سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، مہیمن علیہ. یہ تیسرا رکوع. چوتھے رکوع میں یہ کہ جب انسان ہے تو خود انسان کیا ہے، تو انسان کی عظمت کو بیان کیا، انسان کے قدموں پہ فرشتوں کو کیوں جھکایا گیا، کیوں جھکے وہ، کیوں ان کو حکم دیا فرشتوں سجدہ کرو، جیسے سجدہ نہیں کیا اس کو آزادی کو قیامت تک لیے اللہ نے دھتکار دیا، اپنی برگاہ سے نکال دیا. چوتھے رکوع میں اس کا ذکر ہے. چونکہ انسان کا ذکر ہے تو پھر انسانی تاریخ کا ذکر ہونا چاہیے. تو پانچویں رکوع سے لے کر اور چودھویں رکوع تک صرف ایک ہی ذکر ہے، وہ ہے بنی اسرائیل. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یعنی اللہ نے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کون ہے؟ انشاءاللہ اس کی میں ذرا سی وضاحت کروں گا. بنی اسرائیل اصل میں بنی کے معنی بنین تھا، یہ لفظ کیا لفظ تھا؟ بنین. اور اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. تو بنی اسرائیل کا ترجمہ ہوگا اسرائیل کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اس کا ترجمہ، کیونکہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام کی پھر اولاد پیدا ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہاں پیدا ہو، یعنی پھر انشاءاللہ پورا سلسلہ میں عرض کروں گا آپ سے. تو اس کے لیے انہوں نے، اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کہہ کر یہ خطاب کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنا آپ کو یہودا کی طرف نسبت کر کے یہودی کہنا شروع کر دیا. تو یہودی ان کا نام نہیں ہے، اصل بنی اسرائیل ہی. اور اس سے اللہ نے خطاب کیا کہ دیکھو تم تو نبیوں کی اولاد ہو، لیکن تم کر کیا رہے ہو، تمہارے افعال کیا ہیں. وہ اللہ نے بہن، پھر اس کے اندر اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی بنی اسرائیل کو، کیا کیا انہوں نے ناشکریہ کی، کیا کیا ان پر عذاب آئے، کیا کیا تکلیفیں ان کے اوپر آئیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے تمام کی عزت عظمت حکومت شوکت طبلا تک ان سے چھین کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا گیا. تو چودھویں رکوع تک صرف بنی اسرائیل کا ذکر، اور چودھویں رکوع کے درمیان ہی سے پھر ذکر ہے بھائی ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا آزمایا اور پھر انہوں نے اس کو پورا کیا تو اللہ نے ان کو پیشوائی کا مقام عطا فرمایا. یہ انشاءاللہ بیچ میں وضاحت ان کے کرتے جائیں گے. اور پھر یہ بنی یہ جو سلسلہ ہے بنی اسماعیل کا, ان ابراہیم علیہ السلام کی ان اولاد کا جو فرما بردار تھے مومن, ان کا یہ 21 رکوع تک چلتا. 21 رکوع سے لے کے 40 رکوع تک صرف 40 اصول زندگی بیان کیے گئے ہیں کہ جن کو میں اپنے الفاظ کے اندر اس طرح کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے فرما دیا کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم چاہتے ہو کہ تم بنی اسرائیل کے طرح سے راستے سے نہ بھٹک جاؤ, اللہ کی رحمتوں سے تم محروم نہ ہو جاؤ, تو دیکھو یہ 40 اصول زندگی ہم تمہیں دے رہے ہیں, ان پر عمل کرو. یہ مدینہ منورہ کے اندر عطا کیے ہوئے 40 اصول زندگی, اس کے اوپر ہی سورہ بقرہ مکمل ہو جاتی ہے. اگر اس ترتیب کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سورہ بقرہ کے پڑھنے کا مزہ آئے گا, الفاظ کے مزہ آئے گا. آج جو ذکر ہے سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ ان کا جو ہدایت پر. اچھا جناب, اب ترجمہ کیجیے. الف لام میم حروف مقطعہ جن کے معنی کا علم اللہ کو ہے. ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے, لا ریب شک نہیں ہے, فیہی اس میں, یہ فیہی دو لفظ ہیں فی اور ہا. فی کے معنی اندر اور میں, مثلا فی البیت کیا معنی؟ گھر میں. فی المسجد, انا فی المسجد میں مسجد میں ہوں, انا فی البیت میں گھر میں ہوں, انا مشغول. تو یہ سب چیزیں ہیں فی کے معنی اندر اور میں کیا ہے, اور ہا کے معنی جو ہیں وہ یہ ضمیر ہیں اس کے معنی وہ کے معنی آتے ہیں. تو فی اس میں, فی اس کے اندر, یہ وہ کتاب ہے شک نہیں اس کے اندر, ہدن ہدایت ہے, راستہ ہے, رہنمائی ہے, یہ سب ہدایت کے معنی. کن کے لیے؟ للمتقین. لام کے معنی لیے واسطے, یہ حرف ہے. المتقین یہ اسم ہے, متقی المتقی کی جمع ہے المتقین. تو للمتقین کے معنی کیا ہوں گے؟ متقین کے. تو لام کے معنی لیے کے ہمیشہ آتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں للہ, کیا معنی؟ للمدرسہ, مدرسے. للبیت, گھر کے لیے. للقرآن, قرآن کے لیے. للمتقین, متقین کے لیے. یہ لام ہمیشہ, اب اتنا آئے گا بار بار کہ جماعت تمہارے جو حروف ہیں وہ آپ کے جس ذہن کا ویسے حصہ بن جائیں گے, لیکن پھر بھی توجہ کی بھی ضرورت ہے تاکہ ذہن پہ آتے رہیں. تو ہدان ہدن ہدایت کس کے لیے؟ للمتقین, اللہ سے ڈرنے والوں. متقی کہتے ہیں اصل میں تقوی والے. تقوی کے معنی اردو میں دو ہی ہیں, ڈرنا اور خوف. ڈرنے والے, خوف کھانے والے. لیکن عربی کے اندر متقی کا جو تقوی کا معنی ہے وہ بہت وسیع ہے, اردو زبان اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتی, کیونکہ متقی قرآن کریم کی روح سے جس کو متقی کہا گیا ہے وہ ہے بامتثال الاوامر و اجتناب النواہی. بامتثال الاوامر و اجتناب النواہی, یعنی جو اللہ نے جو جس کو متقی بنایا ہے وہ یہ جو اللہ کے تمام احکامات پر چلنے والا ہو, جو تمام احکامات پر چلنے والا ہو اور جس سے منع کر دے اس سے رک جانے والا ہو, یہ ہے متقی. اصل ہمارے بس یہ ڈرنے کا, ابا سے ڈرو, اما سے ڈرو, استاد سے ڈرو, محسن سے ڈرو, سانپ سے ڈرو, بچھو سے ڈرو, آگ سے ڈرو, پانی میں ڈوبنے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اب سب کے لیے ہمارے پہ ایک ہی لفظ ہے, اسی لیے لوگ کہتے ہیں یہ جو کہ ڈرنے والوں کے لیے, تو یہ تو مفہوم بڑا محدود ہو گیا, تو ہم ترجمہ کرنے پر مجبور اردو کے اندر. تو ہدن قرآن ہدایت ہے للمتقین, ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اب تقوی والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین, کیسے اللہ نے ساتھ الذین, جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں, بالغیب غیب پر, با کے معنی پر, الغیب کے معنی وہ جو اندیکھا, اندیکھی حقیقت ہے. اچھا میں ایک دفعہ ترجمہ پڑھا رہا تھا, میں نے غیب کا ترجمہ کہا کہ بھائی اندیکھی حقیقت ہے. تو ایک سب چار بڑا نیک آدمی سیدھا سادھا اس نے پوچھا کہ کیا ترجمہ ہے, کہ جی اندھے کی حقیقت ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے اندھے کی نہیں, اندیکھی حقیقت ہے. جن کو دیکھا نا آدمی انسان کے فائیو سینسز اوپر, پھر یہ اللہ کا ایک نظام ہے جس کو وحی کا نظام کہتے ہیں. تو تم للمتقین وہ لوگ جو تقوی والے ہیں, اور وہ الذین وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب غیب پر. اچھا یؤمنون جو ہے ابھی الفاظ آئیں گے یقیمون, اور اسی طریقے سے یوقنون, ینفقون, ایک ہی طرح کے لفظ. یہ ہے مضارع کا صیغہ. یہ آپ نے ماشاء اللہ مضارع کا صیغہ تو یاد ہوں گے کچھ, ہے نا, یاد ہیں سارے ماشاء اللہ. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں, یقیمون وہ قائم کرتے ہیں, ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں, یوقنون وہ یقین کرتے ہیں. ایک ہی جیسے معنی اس کا. اس کو میں نے ابھی جب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. تو سب سے پہلی بات, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت ہے. کون ڈرنے والے؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. تمام وہ حقیقتیں کہ جس کو انسان اپنی عقل سے اپنی نظر سے نہ دیکھ سکتا ہے نہ پہچان سکتا ہے, اس کو بتانے والے ہی بتاتے ہیں, اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام. اللہ کی ذات کیا ہے, عرش کیا ہے, کرسی کیا ہے, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, ہے نا, اور وحی کی کیفیات کیا ہیں, فرشتے کیا ہیں, یہ ساری چیزیں غیب کی. تو ہمیں غیب پر ایمان رکھنا ہے, ہمیں یقین کرنا ہے کہ ہمارے نبی نے بالکل سچ کہا. جس طریقے سے شخصیت پر انسان یقین رکھتا ہے تو اس کی ہر بات پر یقین کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ میں سے کتنے لوگوں نے ایٹم کو دیکھا؟ ایٹم کس نے دیکھا؟ لیکن آپ کو یقین کتنا ہے؟ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے کہنے والے ان پر ہمیں یقین ہے کہ وہ جھوٹ کیوں بولے. تو دنیا میں ذرا ذرا سی باتوں پر تو ہم یقین آ جاتا ہے, لیکن اللہ کے رسول اس بات کو کہتے ہیں, اس پر ہم یقین کیوں نہ کریں؟ ہمیں یقین کامل ہے, ہمیں یقین کامل ہے کہ جو آپ نے فرمایا وہ بالکل سچ فرمایا. تو غیب کی جو باتیں آپ جیسے بتائیں. اچھا نیند تو نہیں آ رہی؟ نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟ آپ کو نیند آ رہی؟ جس کو نیند آ رہی چائے منگوا دیں اس کے لیے. افسر بھائی بڑی سی چائے بنا دیں. اچھا تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو نیند آئے مجھے بتا دینا, چائے کا انتظام ہو جائے گا ان شاء اللہ. تو الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھنے والے, ویقیمون الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرتے ہیں. تیسری صفت تقوی, ایمان بالغیب, اقامت الصلاۃ. اب یہ بات میں بیچ میں کہتا جاؤں کہ یہ بات یاد رکھیے, نماز گھر میں پڑھی جاتی ہے, مسجد میں قائم کی جاتی ہے. اصل میں اقامت الصلاۃ کا مفہوم پورا ہوتا ہی مسجد میں. آپ گھر میں کتنا بھی کچھ کریں بھائی اقامت الصلاۃ نہیں ہے. ہاں اگر کچھ جماعت ہی کریں تو چلے کچھ لوگ اقامت الصلاۃ میں ہے, لیکن اصل مسجد ہے اللہ. وان المسجد للہ, اللہ کے لیے مسجد ہے. تو وہ یقیمون الصلاۃ, نمبر تین یہ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وہ مما, اور جو کچھ, مما کے معنی میں جو کچھ, رزق نہ ہوں, یہ رزق نہ جمع متکلم کا صیغہ ہے, ماضی رزق نہ ہم نے دیا, ہوں ان کو, وہ مما رزق نہ ہوں, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا, ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اچھا یہاں کیا لکھا ہے کہ مال ہو تو خرچ کرے آدمی؟ یہاں تو نہیں لکھا. یہ کہا مما رزق, جو ہم نے تمہیں دیا, جو کچھ ان کو دیا اس میں خرچ کرتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو قرآن کی دولت سے نوازا ہے تو لوگوں تو قرآن کو پھیلائیں, یہ بھی تو انفاق ہے, یہ بھی تو خرچ ہے. اگر آپ کو اللہ نے کچھ صلاحیت دی ہے تو اپنے جیسے کسی اور کو بنانے کی کوشش کریں. اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی, جو اللہ نے آپ کو دیا اس کے اندر سے اللہ کے لیے خرچ کریں. یہ کون سی صفت ہو گئی؟ چوتھی صفت. اس کا فرمایا والذین, اور وہ لوگ, یؤمنون, جو ایمان رکھتے ہیں, بما, اس پر, بامن سے مامن, بما, اس پر, انزل, اتارا گیا, الیک, آپ کی طرف, الامن طرف, اور کاف خطاب کا، الیکا آپ کی طرف، اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما اور جو کچھ انزل اتارا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، من معنی سے، قبل اردو کے اندر لوگ بولتے ہیں قبل پہلے، اور کاف ہوئے خطاب کا، تو وما انزل، تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اتارا گیا اور آپ سے پہلے جو کچھ اتارا گیا سب پر ایمان رکھتے، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ سب، یوقنون یقین رکھتے ہیں. دیکھیں وہاں اقامت ہے، ایمان ہے یا یقین ہے، تو آخرت کا یقین بنیاد ہے، اس پر سے ایمان نہیں لانا، اس کو یقین بھی کرنا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہمیں اس دنیا سے جا کر اللہ کے سامنے اپنی پوری زندگی کے حساب کتاب پیش کریں. یہ آخرت پر یقین ہونا چاہیے. اگر آخرت پر یقین ہو تو انسان کی زندگی کا دھارا اور انداز بدل جاتا ہے. تو فرمایا کہ اب پہلی چیز کیا ہو گئی، قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ ان کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والا، جو اللہ سے ڈرنے والا. دوسرے وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. تیسرے وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. چوتھے وہ جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پانچویں وہ جو اگلی پچھلی کتابوں پر، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. اور چھٹی چیز کیا ہے؟ آخرت پر یقین. یہ ہے مومنوں کی شان، یہ صفات، ان کا انجام بھی سن لیجیے. پر میں اولائی کا، یہی وہ لوگ، یہ اولائی کا جو ہے یہ بھی اشارے کے لیے ہے، یہی وہ لوگ، ہمیشہ اس کا ترجمہ ایک ہی ہوگی، یہی وہ لوگ ہیں، علی ہدن، ہدایت پر، ہدایت کی بات ہو رہی ہے نا، فرمایا یہی وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں. کس کے؟ من ربہم، اپنے رب سے، من معنی سے، رب پالنے والا، اور ہم جو تاوت من کے ایسے بن گئے ہم، تو ہم، ہم اور ہم ایک ہی معنی کے اندر، من ربہم اپنے رب سے، وہ اولائی کا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم، کہ وہ سب، المفلحون، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. فلاح پانے والے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور جو ہدایت پر ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں. یہ ہو گئے مومن کی شان. اب اس کا ترجمہ دوبارہ ہم کریں گے. اللہ نے فرمایا الف لام میم، حروف مقطعات جن کے معنی کہ علم اللہ کو ہیں. اب میں لفظ کہوں گا، ترجمہ آپ کریں گے. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب، یہ وشی کا ترجمہ ہے، وہ کتاب میں تھوڑا سا یہ اس میں اور عظمت آئی تھی. ذالک الکتاب کیا ترجمہ؟ یہ وہ کتاب ہے. لا ریب، لا ریب، شک نہیں، فی ہی، اس کے اندر، اس میں، اس میں، ہدن، یہ ہدایت، آپ نے ہدایت مانگی تھا نا، صراط مستقیم، ہدن، ہدایت ہے قرآن کس کے لیے؟ للمتقین، تقوی ہے اللہ سے ڈرنے والے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا الذین، جو لوگ، یؤمنون، اچھا یؤمنون کا میں الذین کا میں بولا تھا، جو لوگ، وہ لوگ، الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب پر، ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، ومما، اور جو کچھ، مما میں نے جو کچھ، رزقناہم، رزق ہم نے دیا ان کو، رزقناہم ہم نے دیا ان کو، ينفقون وہ خرچ کر، وہ خرچ کر، والذین اور جو لوگ، یا وہ لوگ، جو یؤمنون بما اس پر انزل اتارا گیا، الیک آپ کی طرف، الیک الی علامہ نے طرف، اور کاف خطاب کا، یہ کاف کا تو معنی کاف پہ زبر ہو تو مذکر کے لیے کاف الیک، یہ مؤنث کے لیے ہو. تو کبھی کبھی یہ اس کے لیے آتا ہے، مثال کے لیے آتا ہے، مثلی لذیذ، جیسا کہ، جیسا کہ مثال ان لوگوں کی، آگے چلانے والا. اچھا تو کاف پہ زبر ہو تو مذکر کے لیے، کاف پہ زیر ہو تو مؤنث. تو اللہ نے فرمایا کہ اتار الے کے آپ کی طرف، وما ان ضلع جو کچھ، ماں مانے جو کچھ، ان ضلع اتارا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، من قبلک آپ سے پہلے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور آپ کی طرف نازل کیا گیا، وہ سب پر ایمان رکھتے ہیں. وہ بالآخرتی آخرت پر ہم، وہ سب یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علی ہدن ہدایت پر، من ربہم اپنے رب سے. جب بھی ہم آئے تو اس کا ترجمہ الٹا ہو جائے، اپنے رب سے، من ربی اپنے رب سے، وہ اولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون وہ کامیاب ہونے. اچھا یہ ہو گئے مومنوں کی شان، یہ وہ جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، جو ہدایت مانگی اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. اب ذکر ہے کافر کا، اس کے لیے فرمائے انا بے شک، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا. یہ قرآن کے بہت الذین کفروا جو انہوں نے کفر کیا، الذین آمنوا جو ایمان لے آئے، الذین فسقوا جو نے فسق کیا. تو انا بے شک، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، سواء برابر، یہ تسویت برابر، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، ان کے لیے یہ چیز برابر ہے. انذرتہم، اس کا لفظی ترجمہ حمزہ کے معنی کیا، انذرتا تو نے ڈرائے ہوں ان کو، انذرتہم کیا ترجمہ، یہ حمزہ کا ترجمہ، انذر آپ نے ان کو ڈرائے، کیا آپ نے ان کو ڈرائے، ام یا لم تنذر ہوں، آپ نے ان کو نہیں ڈرایا، آپ نے اللہ کے خوف سے ان کو ڈرایا یا نہیں ڈرایا، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائے، یعنی چکنے گھڑوں کی طرح سے ہیں، اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، ڈراؤ نہ ڈراؤ کوئی ایمان لانے والے نہیں. پھر ترجمہ کر لیں، ان الذین کفروا، ترجمہ، جنہوں نے کفر کیا، سواؤن برابر، انذر علیہم ان پر، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ایمان لائیں گے، کیونکہ ختم اللہ، ختمہ کے معنی تھے مہر کے، آپ کے معلوم ہے کہ تو اس کا رواج کم ہو گیا، پہلے ہوتا تھا کہ جب خط بھیج دیتے ہیں نا تو ایک مہر لگا دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کو چیز باہر سے یعنی اندر سے باہر نہ آئے اور باہر سے کچھ اندر نہ جائے، وہ سیل لگے اس کو، آج بھی سیل لگنا کہتے ہیں اس کو، مہر لگنا کہتے ہیں. یہی بات اللہ نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ نبیوں کی مہر ہیں، اب نہ کوئی آئے گا نبی، نہ باہر سے نہ اندر سے، اگر کوئی کہتا ہے تو انہوں نے فرمایا میرے بعد آئیں گے لیکن 70 جھوٹے نبی آئیں گے، 70 ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے لیکن نبی نہیں ہوں گے، وہ تو ابھی تو 10-15 تو آ چکے ہیں، شاید باقی بھی آ جائیں گے، آنے والے ہوں گے، ایک تو بہت بڑا ہے آپ سب جانتے ہیں، بڑا تعارف ہوگا نا اس سے. تو اصل چیز یہ ختمہ کے معنی مہر ہے، سیل کر دینا کسی، آج بھی ہوتا ہے وہ فلاں رپورٹ سیل کر دی گئی فلاں چیز، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، علی معنی پر، قلوب جمائے قلب کی، قلوب جمائے قلب کی، اور ہم بن گیا ہیم اللہ کی وجہ سے، تو علی قلوبہم ان کے دلوں پر. اچھا قلب کے معنی کیا ہے بتائیں، قلب کے معنی کیا،
دل،
ہاں صحیح ہے، عمر نے صحیح، جو الٹا لٹکا ہوا نا اس کو دل کہنا, اس کو کہتا قلب. انقلب انقلب انقلاب قلبا, جو چیز الٹ دی جائے نا اس کو کہتے ہیں انقلاب آ گیا, مطلب پلٹ دیا اس کو. تو قلب اصل میں الٹا ہے, یہ الٹا ہی لٹکا ہوا ہے, یہ صرف سیدھا اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. نہیں سمجھو, یہ دل الٹا ہے, اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا ذکر جائے وہ ڈال دو, یہ سجدہ کر لو, سجدے کے اندر بھی دل بالکل قبلے کی طرف ہوتا ہے, ورنہ الٹا ہی رہتا ہے. اللہ کا ذکر جب دل میں آ جائے گا یہ سیدھا ہو جائے گا, ورنہ الٹا تو ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ختم اللہ, کیا ترجمہ, اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم, ان کے قلوب پر, ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم, ان کی سماعت پر, سمعون کے معنی سننے کی طاقت, وعلی سمعہ, ان کے سننے کی طاقت پر, وعلی ابصارہم, ابصار جو میں بصر کی, بصر کہتے ہیں آنکھ کو, وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر, وعلی ابصارہم ان کی آنکھ. دیکھیں ترجمہ کریں گے, علی قلوبہم, ترجمہ الٹا, ان کے دلوں پر, علی سمعہم, ان کی سماعت پر, وعلی ابصارہم, ان کی آنکھوں پر. اچھا بصارت صرف آنکھ نہیں, بس ابصار کہتے ہیں جو اصل روشنی ہے انسان کے, جو دیکھنے کی طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر, جہاں سے سوچا جا سکتا, ان کی سننے کی طاقتوں پر اور ان کی آنکھوں کی طاقت پر مہر لگا دی ہے. لہذا انجام ولہم, اور ان کے لیے, ہاں غشاوت, پردہ ڈال دیا. والا ابصارہم, ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے, سچائی سامنے مگر دیکھتے نہیں. ولہم, اور ان کے لیے, لامن لیے ہوں من ولہم, ان کے لیے عذاب عظیم, بہت بڑا عذاب, بہت بڑا ان کے لیے عذاب. اب دیکھیں دو چیزیں ہیں, مومن کون ہے میں آپ سے پوچھوں, ایک کوئی ایک بتائیں, ہاتھ اٹھائے کون, نہیں آپ بتائیں, بلکہ ترجمہ اللہ, ہاں نہیں نہیں ایک ہی آدمی بتائیں, پھر سب سے پوچھوں, اللہ سے ڈرنے والا, دوسرے غیب پر ایمان, اقامت صلاۃ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, تمام کتاب جو بھی ڈالیں گے اس پر خرچ کرنا, اور اگلی پیچھے تمام کتابوں پر یقین, ایمان, اور آخرت پر یقین, یعنی مومن کی شان, ان کی ہدایت اللہ کی طرف سے, ان کا انجام کیا ہے, اولئک ہم المفلحون, یہی کامیاب ہونے. کافروں کے لیے فرمایا کہ ان کو تم ڈراؤ نہ ڈراؤ, چکنے گھڑی کی طرح نہیں, پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر, کانوں پر مہر لگا دی, آنکھوں پر پردے ڈال دیے. انجام ولہم عذاب عظیم, یہ سوچتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد آ رہے ہیں منافقین, ان کے لیے عذاب علیم فرمائے, دردناک عذاب. کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب, مومنوں کے لیے بڑی کامیاب, یہ انجام تینوں کا. تو کافر کے لیے ہے کہ اس کو ڈراؤ نہ ڈراؤ, سننے والا ہے, ایمان نہیں لائے, اس کے دل پر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ نے اس کے دل پر, کانوں پر مہر لگا دی. اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب اللہ نے ہی مہر لگا دی تو پھر تو شکوہ کس پر, اللہ نے مہر لگا دی, نہیں سمجھتے لوگ, اسی لیے نہیں سمجھتے اس طرح. تو دیکھیں اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ اللہ نے ان کا انجام بتایا کیوں, اس لیے جیسے مثال دیا کرتے ہیں علماء, کہ جیسے ایک مریض, ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو بھائی تمہاری فلاں تکلیف ہے, تم یہ دوا کھاؤ, وہ دوا کھاؤ, اب وہ نہیں کھاتا, پھر وہ ڈاکٹر کے پاس, وہ کہتے ہیں دیکھو جی اب تو میرا مرض اور بڑھ گیا, اچھا دیکھو فلاں دوا کھا لو فلاں دوا, وہ اس کو بھی نہیں کھاتا, وہ عمل ہی نہیں کرتا. ایک دن وہ آتا ہے کہ جہاں ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی دیکھو بات, میں نے تمہارا بہت علاج کیا لیکن اب کوئی گنجائش نہیں, اب تو جاؤ اللہ کرو, بس پتہ نہیں کس دنیا سے روک سکتے. تو مجھے بتائیں کہ جب کوئی ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اب بھائی تمہاری سے اس مرض کے اندر موت ہی آ سکتی ہے, تو کیا یہ ڈاکٹر کے کہنے سے موت آ رہی ہے یا اس کی بد پرہیزیوں کے وجہ سے آ رہی ہے؟ اس کی اپنی بد پرہیز. کافر کا یہی مزاج ہے کہ اس کے اندر اتنی بد پرہیزیاں ہیں, اتنا وہ ایمان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے کہ سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتا. بھائی آپ بھی بہت سارے کافر ہیں, جو حضور کی شان بڑی نعتیں کہتے ہیں اور ہمیں بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں. مجھ سے یہ تو پوچھو کہ حضور کی شان میں نعت تو کہہ رہے ہیں, ان کی مانتے بھی ہم نہیں مانتے, ان کو رسول ہی مانتے ہیں نہیں مانتے, صرف یہ کہ اپنے شعر و شاعری کے لیے تم نے اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دی. کافر جانتا ہے مانتا نہیں, کافر جو ہے وہ جانتا ہے کہ سچے نبی ہیں, سچا دین ہے, لیکن مانتا نہیں اس کو. تو ماننا ہے تو سب کچھ چیز ہے, وہی تو ایمان بالغیب ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے انتہا کر دی کہ تم کو ڈرایا جا رہا ہے, نہیں ڈرایا, سنتے نہیں کسی بات کو, اور ایمان لانے والے وہ ہیں ہی نہیں, اس لیے ہے کہ اللہ نے اب ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب ان کا انجام سے ایک ہی ہے اور وہ عذاب عظیم. بات ہے سمجھ. اب پھر اس کا ترجمہ شروع سے کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ترجمہ کریں پوری بات, مورب مقدام جن کے معنی کے علم اللہ. ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب, لا ریب شک نہیں, فیہ اس میں, ہدن ہدایت, للمتقین اللہ سے ڈرنے والے, الذین یؤمنون بالغیب غیب پر, وہ یقیمون الصلاۃ نماز کو, ومما
اور جو کچھ
رزقناہم ہم نے ان کو دیا, ينفقون وہ خرچ کرتے, والذین جو لوگ یؤمنون ایمان بما اس پر انزل اتارا گیا, الیک آپ کی طرف, وما انزل
اور
جو کچھ جو مامن جو جناب جناب
اور کے لیے ہے, ما نہ کے لیے نہیں کرنے والا ہے, یہ کیسے آگے بیچ میں ما لا
نہیں, یہاں تو ماں جو ہے یہاں جو کچھ کے معنی میں ہے. ویسے ہی بات بتاؤں, ماں کے تین معنی آتے ہیں, ایک ہوتا مثبت یعنی جو کچھ کے معنی میں, ایک نہیں کے معنی میں آتا ہے, اور ایک سوال کے لیے آتا ہے, ما واللہ ہوں کیا ہے. تو تینوں معنی اس کا, عربی زبان کے خصوصیت ہے کبھی کہ ایک لفظ کے اندر تین تین کیفیات ہوتی ہیں. تو یہاں پر جو ہے بیما اس پر انزلہ اتارے گا, یہ آپ کہتے ہیں ما انزلہ جو اتارے گا من قبل آپ سے پہلے, وبل آخرتی آخرت پر ہم وہ سب یوقنون یقین, اولئک یہی بولو علی ہدن ہدایت من ربہم اپنے رب سے. اصل ہوں کے معنی اپنا اپنی اپنے ہوں وہ سب اس معنی ہوتا ہے میرے ان کے رب سے, وہ اولئک اور یہی بولو, ہمیشہ کی ترجمہ اولئک یہی بولو گے ہم کہ وہ سب المفلحون کامیاب ہونے والے, یہ مومنوں کے لیے ہو گیا. ان الذین ان معنی بے شک, اچھا ان ہو یا ان ہو دونوں کے معنی بے شک کیا, ان بے شک الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا, سواء برابر ہے کہیے سواء برابر علیہم ان پر, انذرتم یہ ماضی کا صیغہ انذرتا آپ نے ان کو ڈرایا, ام یا لم تنذرہم ان کو نہیں ڈرایا, لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے, ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی, علی قلوبہم ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم ان کی سماعت پر, وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر, غشاوۃن پردہ ہے, ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا ہے. یہ مومن اور کافر کا کمپیر. اس کے بعد دوسرا رکو ہے وہ صرف منافقین کے, منافق کون ہے انشاءاللہ پورے رکو میں آ جائے گا. اچھا جان, اب ذرا سا یہ جو میں نے لکھا سورہ بقرہ کا اس کو ایک نظر دیکھ لیجیے. دیکھیں اس کو میں تقسیم اس طرح کیا ہے, یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا یاد بھی ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے جو بھی کلمہ جو بھی لفظ نکالتے ہیں وہ تین حالتوں سے خارج ہیں. کیا کہا میں نے, ہم اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں وہ تین کیفیتوں سے خالی نہیں, یا وہ کسی چیز کا نام ہوگا, کسی جگہ کا نام ہوگا, کسی چیز کا نام ہوگا, یا کوئی فعل کوئی کام ہوگا, یا کوئی حرف ہو جو سم ملانے کے لیے ہوتا ہے, اس کو تقسیم کرتے ہیں اسم فعل حرف. اسم فعل حرف, اسم فعل حرف جو ہے نا یہ ہے سب سے بنیادی چیز. اب یہ تقسیم پہلی تقسیم ہوئی, یہ ماشاءاللہ آپ نے پڑھ بھی لیا ہوا. پھر اسم کی بہت ساری قسمیں ہیں, فعل کی بھی پھر بہت سی قسمیں ہیں, اور پھر حروف ہوتے ہیں جو صرف ملانے کام آتے ہیں. اچھا جو حروف ہیں جن کو حروف کہتے ہیں یہ بڑی بنیادی چیز ہے, کیونکہ اسم اور فعل کو ملانے کے لیے جوڑنے کے لیے. تو آئیے یہ قدم قدم پر آتے ہیں. قرآن کریم کی آیات میں 10% سے لے کر 90% تک الفاظ بھی ہوتے ہیں. اب ان کو اس طرح تقسیم میں نے کر دیا. سورہ بقرہ کے اندر میں لکھ دیا کہ اس میں جنس ہے. بنی اسرائیل زندگی ان کے مزاج کی وضاحت کے لیے بقرہ کا ایک اہم واقعہ پر اس سورت کا نام رکھا گیا. سورہ بقرہ جو 250 سپار پر مشتمل ہے, اس میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں. قرآن کریم میں سب سے بڑی سورت ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اب سب سے پہلے یہ 14 الفاظ ہیں جو کہ اسم ہیں میرے ساتھ کے لیے. الکتاب, خاص کتاب, لا ریب شک نہیں ہے, ہدن ہدایت, المتقین ڈرنے والے, المتقین المتقی کے جمع, الغیب بن دیکھی حقیقتیں, الصلاۃ نماز اور دعا, دونوں معنی کے نماز کے بھی آتے ہیں دعا کے بھی آتے ہیں, آخرت آخرت اس کا انجام بھی کہتے ہیں, سواء برابر, المفلحون فلاح پانے والے, قلوب دل یا قلب, سمع سننے کی طاقت, ابصار دیکھنے کی طاقت. دیکھیں سمعون کے معنی سننا, لیکن اس میں سننے کی طاقت. ابصار بصر کی جمع, اس کے معنی ہے آنکھ کے, لیکن یہاں نے کہا دیکھنے کی طاقت. غشاوت پردہ, عذاب عظیم بڑا عذاب. اچھا یہ تو ہو گئے اسم, جو آج آپ کے جو آج آپ نے پڑھا ہے اس میں یہ اسم ہو گئے 14, اور اس کے اندر 10 ہیں حروف, 10 ہیں فعل. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں, یقیمون وہ قائم کرتے ہیں, ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں, یوقنون وہ یقین کرتے ہیں, رزقنا ہم نے دیا, انزلا اتارا گیا, کفروا انہیں کفر کیا, انذرتا تو نے ڈرایا, لم تنذر نہ ڈرایا, ختمہ مہر لگا دی. یہ افعال اسم ہو گئے افعال. اب ہیں حروف, ذالک وہ اور یہ کے معنی, فی ہی اس میں, فی معنی اندر میں, ہاں معنی وہ اسم, مما جو کچھ, ہم وہ سب, بما اس کی وجہ سے, بایاں سبب کے لیے بھی. یہ بھی آپ بات یاد رکھیں کہ جو حروف جر میں سے با جو ہے تو اس کے 11 بھی اس تک میں 11 معنی اس کے آتے ہیں, باقی میں 7 پر سے با البا لل انصاف بہت ساری چیزیں. تو بیما اس کی وجہ سے یا سبق الائی کا مطلب الہی کا, تیری طرف, الہ اور کاف مل کر بنا الہی کا. یہ جب بھی ملے گا تو یہ لامیہ ادب لئی لا کے بجائے لامیہ ادب لئی الہی کا. الائی کا یہی وہ لوگ, اس کا طے ہمیشہ یہ ہوتا اعلیٰ اوپر پر, من ربہم, من رب اور ہم تین لفظوں مل کر بنا ہے, ان کے رب سے, ام یا اور کیا. تو یہ تمام حروف وہ یاد. اچھا اسی طریقے سورہ فاتحہ میں جو ہے اس کے اندر میں جمع کر دیا کہ سورہ فاتحہ میں نے بتا دیا کہ یہ اس میں اسم فعل ہر تینوں میں. الشیطان شیطان, اس سے تو آپ کا تعارف ہوگا اچھا خاصا. ابلیس اور عزازیل اس کا نام تھا, شیطان چونکہ وہ شیطنت کی. الرجیم مردود, دھکے دے کر نکالا گیا مردود. اسم نام, الرحمن بڑا مہربان, الرحیم نہایت رحم کرنے والا, حمدن تعریف. اچھا ایک بات اور یاد رکھیں, جب بھی الف لام کسی اسم پر آئے گا تو پھر وہاں پیش نہیں آئے گا, وہ دو پیش نہیں آئیں گے, ایک پیش آئے گا. جیسے الشیطان, الرجیم, الرحمن, الرحیم, ایسے حمدن جب الگ پڑھا, لیکن اگر اس میں الگ آ دیں تو کہہ رہے پڑھیں الحمد، پھر ایک پیش ہے رب العالمین تمام جہانوں کے پالنے، مالک مالک ہے، یوم دن اس کی جمع ایام آتی، اچھا الدین انصاف، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، یہ تمام کے تمام ہو گئے اسماء نام. فیر جو ہے وہ اعوذ میں پناہ مانتا ہوں، نعبد ہم بندگی کرتے ہیں، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اہدی ہدایت امر کا صیغہ، انعمت تو نے انعام کیا ماضی، المغضوب غضب کیا گیا اس میں فاعل اس میں مفعول، الضالین بھٹکنے والا یہ اس میں فاعل، یہ ہو گیا وہ فعل افعال. اب حرف با سات پر سے، من سے اور با، ال تمام، لام لے واسطے البتہ، ایا یہ کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر میں نے بتایا تھا حصار ہے گھیرنے والا، جو الفاظ آ رہے ہیں جیسے ایا کا نابود تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اب عبادت کا جتنا بھی مفہوم ہے وہ سب اس کے اندر اس لفظ نے گھیر لیا، اور ایا کا نستعین استعانت اور مدد کو مان، یہ نہیں کہ چلو ایک تو مانگ لے ادھر ایک مانگ لے ادھر، نہیں نہیں مانا گھیر لیا، یہ کلمہ حصر ایا کا نابود ایا کا نستعین. کاف تو نے تجھ سے، نا ہمارا ہمیں، الذین وہ لوگ جو لوگ، علیہم ان پر اعلیٰ اور ہم مل کے بنا، غیر نہیں اور لا نہیں. ان الفاظ کو ایسے ہی یاد کریں، ایسے میں پوچھوں گا آپ سے انشاءاللہ، ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کچھ تو کہ چونکہ ٹائم پورا ایک گھنٹہ ہو گیا تو یہاں تک تو مکمل ہو گیا، اب آپ کی مرضی جتنی جائے گی. کچھ سوال نہیں اعوذ باللہ نہیں پڑھیں، نماز کی بات الگ ہے، اس میں صرف بسم اللہ پڑھیں گے،
اور جب دوسری سورت پڑھیں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے،
پڑھ لیں تو اچھا ہے، لازمی نہیں،
اور جب دوسری رکعت شروع کریں گے الحمد للہ کے بعد بسم اللہ پڑھنی چاہیے،
اس کے اندر میں سے ایک بات ہے الحمد للہ جو ہے نا، اس جب بھی شروع کریں بسم اللہ شروع کریں، پہلے نہ بھی پڑھیں پہلے، لیکن اگر پڑھیں تو بہت اچھا. اور صورتوں کے لیے یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے ہمارے ہاں سورت کا جز نہیں ہے، یعنی پارٹ آف سورت نہیں، سورت کا حصہ نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک بسم اللہ جو ہے یہ ہر سورت کا حصہ ہے، بے فر یہ وجہ ہے کہ نماز اب دیکھو قرآن کریم میں پڑھا جاتا ہے تراویح میں، تو اس میں ایک جگہ کہیں جا کے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کا بھی عمل ہو جائے، ورنہ پوری ہر سورت کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھا. اس کے برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب بھی کوئی سورت شروع کی جائے تو بسم اللہ شروع کی جائے، یہاں تک کہ الحمدللہ جو شروع کی جائے وہی بسم اللہ شروع کی جاتی ہے، یہ فرق ہے، یہ فتح اختلاف. نہیں آمین تو ہم یہ الگ ہے، قرآن شریف کا حصہ نہیں، آمین تو ایک پڑھنے کے بعد ہم دل میں یہ کہتے ہیں کہ آمین ایسا ہی ہو.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن میں جس کا اور دعائیں آتی ہیں اس کے بعد بھی ہم نماز میں آمین کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟
نہیں اس کے اندر تو یہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر تو ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سے حضرات آمین کو زور سے کہتے ہیں اور ہمارے آہستہ سے کہتے ہیں، تو یہ ایک ہی چونکہ حضور نے کیا ایسا تو ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اچھا اور کس جی
ایک
ایک منٹ آپ کے ساتھ جی نہیں نہیں اصل میں اس کے اندر کچھ مفسرین لکھا ہے اس بات کو کہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ عربی کے اندر جو متکلم ہوتا ہے کلام کرنے والا اپنا جو بھی کلام لکھ رہا ہے تو وہ کچھ کلام کرتے کرتے بیچ میں کچھ ایسے حروف لے آتا تھا، اس کے معنی کو وہ خود ہی جانتا تھا، تو ایک تو ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، کوئی نئی چیز نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ وہ حد سوال نہیں کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت نہیں کی تو صحابہ نے بھی نہیں پوچھا. تو یہ علماء نے اس کے لیے دی. جی جی نہیں ضرور ضرور
سمع ختم جو مور ہے یہ تینوں کے لیے آئے گا اور پردہ صرف
دو کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم والا نہ سنتے ہیں نہ سوچتے ہیں اور والا ابصارہم غشا اور آنکھوں پر ڈالا پردہ
اور پردہ صرف آنکھوں پر یہ دونوں کے لیے خاتم
اس میں خوشی میں سوال کرنا چاہیے. اچھا
اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سور سے پہلے آتا ہے سورہ شریف میں وہاں پہ اعوذ باللہ بھی نہیں ہے. ہاں اس کا مطلب کیا ہے؟
اصل میں اس کا میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھا ہے اعوذ باللہ بھی شروع میں
سننا چاہیے.
ہاں اس کا قرآن کریم میں حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب بھی تم قرآن کریم پڑھو تو تم اعوذ باللہ یہ استعیذ باللہ من الشیطان یہ کہہ لیا کرو. تو وہاں استعیذ ہے یا اعوذ ہے؟ استعیذ معنی تو میں کے معنی میں اعوذ میں پڑھتا ہوں, استعیذ تم پڑھو, وہاں امر کا صیغہ بن جائے. فاذا قرات القرآن جب قرآن کریم آپ پڑھیں تو استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم تو شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگ لیا کریں اللہ, اس لیے پڑھتے ہیں
شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے
شیطان کے شر سے. ہو گیا آپ کے سوال پر؟
ایک میرا سوال ہے کہ یہ جو رفع یدین کے بارے میں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سنت ثابت ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس کا کنفیوژن ہے تھوڑا سا.
ثابت ہے اور ثابت نہیں بھی. ثابت تو یہ ہے کہ ابتدا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں کی کہ امام کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے تھے, زور سے آمین کہہ سکتے تھے, رفع یدین کر سکتے تھے, اور آخر کے اندر آپ نے یہ چیزیں نہیں کی. تو فقہ حنفیہ کی جو بنیاد ہے اس بات پر ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آہستہ 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 کیا ہوا, ہم یہ دیکھیں گے آخر میں کیا ہوا. اس کو کہتے ہیں تدریج اور تکمیل, یہی فقہ کی بنیاد ہے, یہیں سے سارے اختلاف ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بے شک حضور نے زور سے آمین کہی, روایت موجود ہیں, لیکن آخر میں آپ نے زور سے نہیں کہی, تو ہم اس پہ عمل کریں گے جو آپ نے آخری عمل کر. چونکہ دین جو ہے دین اسلام وہ ایک دم نہیں ہے, کوئی عبادت ایک دم نہیں ہے. آپ پورے مطالعہ کریں, نماز بھی پہلے اس میں نہ رکو تھا نہ سجدہ نہ تلاوت, پھر رکو سجدہ ہے, پھر اس میں تلاوت بھی آ گئی, پھر قیام بھی آ گیا اس کے اندر. یہ آہستہ 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 چیزیں آئی ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک چیز کی تربیت کی, لیکن جب تربیت مکمل ہو گئی تو اس وقت میں آگے صورت حال میں. یہ وجہ ہے کہ جب فقہ حنفیہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے مرتب کیا تو اس میں اپنے 40 صاحب اپنے شاگردوں کو بٹھایا اور فرمایا کہ 40 جو آپ کے بہترین یعنی عظیم شاگرد ہیں ان کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ اب تم غور فکر کرو, تمہاری زندگی کی ذمہ داری میرے اوپر, کھانے پینے کی ہر چیز. تو 40 نے پھر چلتے ہیں, انہوں نے کہا پہلے یہ متعین کرو ہم فقہ کو مرتب کیسے کریں, یہ پوری تاریخ سے سناؤں گا انشاءاللہ کی. تو اس پہ امام صاحب رحمۃ اللہ استاد تھے, انہوں نے بیٹھ کے کہا بھائی ایک چیز ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ تدریج کیا تھی, اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ نہیں ہم دیکھیں, یہ دیکھیں تکمیل کیا ہے, ہم اس پہ فقہ کے اصول مرتب کریں قرآن و سنت و حدیث کا. یہ تھی اس میں رپے دین
نہیں,
میں نے کہا نا ہے بھی اور نہیں بھی. اچھا بالکل ہم بھی مانتے ہیں, ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. کبھی آپ نے سنا میں کسی کی زبان سے بھی یا مجھ جیسے گنہ گار کی زبان کہ شافعی نے یہ کہا؟ نہیں, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جتنے بھی جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام احمد بن احمد رحمۃ اللہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, ہمارے نزدیک تو چاروں ائمہ جو ائمہ مجتہدین ہیں سب قابل احترام ہیں اور ان کا فقہ اپنی اپنی جگہ پر ہے, لیکن ماننے نہ ماننے والی بات ہے کہ فقہ کس کا ماننے. اب چونکہ یہ بڑی تفصیلی چیز ہے تو میں نے کئی دفعہ اس کو بیان بھی کیا, اور بلکہ وقت تو نہیں لیکن ذرا سی بات بتا دوں اشارہ تھا کہ ایک دفعہ میں ناروے گیا اوسلو کے اندر, تو وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ چلا ہوا تھا, یعنی وہ کہ یہ اماموں کا معنی شرک ہے, یہ چیز چل رہی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو میری شرط ہے, میں اس پہ بیان کروں گا اور پورے دو گھنٹے میں اس پہ بیان کروں, کیونکہ جب تک پوری چیز نہ سمجھ میں آ جائے تو بات نہیں بنتی. لیکن میری شرط یہ کہ جتنے لوگ آئیں گے ایک ان میں سے ایک بھی نہیں اٹھے گا, دروازے بند ہوں گے, نہ کوئی باہر جائے گا نہ کوئی اندر آئے گا, اور دو گھنٹے تک میں بولوں گا اور اس وقت تک آپ سب کو میری بات سنی ہو. اچھا انہوں نے ٹیپ کر لیا اس کو, اب ظاہر ہے بڑی مفصل تقریر تھی وہ, جب اسے میں نے ثابت کر دیا تو لوگ کہہ اٹھے کہ واقعی فقہ حنفیہ فقہ ہے, ورنہ اور کوئی جو ہے اس کو ہم فقہ نہیں کہہ سکتے, ایک رائے ہے ذاتی. یہ بہت بڑا ایک مضمون ہے, اللہ نے اگر کبھی توفیق دی تو انشاءاللہ بیٹھیں گے الگ اس پہ. موضوع کے مزہ نہیں آ رہا مجھے بات کہنے کے اندر, بات ہو پھر تفصیل سے بات ہو. تو ہمارے تمام ائمہ مجتہدین قابل احترام ہیں, ان کی عزت احترام, اپنی اپنی ایک رائے ہے. ہم امام ابو حنیفہ کو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ واقعی ان کا فقہ ایسا اس پر فالو کیا جائے, وہی دنیا میں رائے رہا. ایک ہزار سال تک دنیا کی حکومتوں کا وہ نصاب رہا ہے, نظام رہا ہے, اور کوئی فقہ آج تک بھی واقعی دیکھا نا کہ یہ یہاں پر کہنا سعودی عربیہ کے اندر جتنے حضرات ہیں یہ حنبلی فقہ کو مانتے ہیں لیکن رائج نہیں کر سکتے اس کو, کیونکہ ترتیب اس کی نہیں. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ باقی اللہ نے حضور کے تمام عام. جب آپ دنیا میں دیکھیں, میں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر تدریج ٹریننگ ہو رہی ہے, مدینہ منورہ میں آ کر بھی ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, تو حضور کی زندگی آخری حصے کے اندر جو کچھ ہے اس کو تکمیل,
دو یا تین سال یا چار,
یہ نہیں کہہ سکتا جو وہاں تکمیل
ہے. نشرت میں جب ہم بیٹھ کے دعا کرتے ہیں تو ضروری پرانی دعائیں ہی کریں یا اور دعا بھی کر سکتے ہیں؟
تشہد کے اندر صرف آپ التحیات پڑھیں گے اور آخر میں درود شریف پڑھیں گے, درود شریف پڑھ کے وہ دعائیں کریں گے کہ جو یا تو قرآن کریم میں موجود ہیں یا احادیث میں, یا اللہ مجھے روٹی دے دے, یا اللہ مجھے نوکری دے دے, یہ نہیں کر سکتے. اس سے کریں گے
نہیں,
یہ اگر اللہ میں روٹی دے عربی میں کہیں گے تو بھی نماز ٹوٹ جائے. جو حضور جو قرآن سے ثابت ہیں یا جو احادیث سے. ٹھیک ہے, چلیے دعا کر لیتے ہیں پھر ان شاء اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري, صلى الله تعالى على خير خلقه. چلے بسم الله. سوال جواب کی تو میں پھر دیتے کہ رات میں بیٹھا آپ کو صحت مبارک ان شاء اللہ.